الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد حقه كما يستحق حمدا كثيرا. الحمد لله الذي خلق النور من النور وأنزل النور. الله الذي خلق الإنسان من علق. الحمد لله الذي علم الإنسان بالقلم. الحمد لله الذي علم الإنسان ما لم يعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على ياسين وعلى ياسين. اللهم صل على طه وعلى طه. اللهم صل على مزمل وعلى مزمل. اللهم صل على مدثر وعلى مدثر. اللهم صل على رحمة للعالمين وعلى رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد وخاتم النبيين وتمام عزة المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين.
صلوات.
السلام عليك يا رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
السلام عليك يا نبي الله. السلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا طالب وأبا الأقيل وأبا جعفر وأبا المرتضى ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا فاطمة بنت أسد الحاشمية أم الأسد الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا خديجة الكبرى أم المسلمين وأم فاطمة الزهراء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أمير المؤمنين وإمام المتقين وأولاده المعصومين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا فاطمة الزهراء. السلام عليك يا طاهرة سيدتي نساء العالمين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا حسن المصطفى. السلام عليك يا سيد الأولياء وسيد الشباب أهل الجنة أجمعين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين. السلام عليك يا سيد الأفضل الشهداء والسيد الشباب أهل الجنة أجمعين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا أزواج الحسين. السلام عليك يا أولاد الحسين. السلام عليك يا أصحاب الحسين خشوش سمر مولا والفضل العباس ابن امير المؤمنين وجعفر ابن امير المؤمنين وعبد الله ابن امير المؤمنين وعثمان ابن امير المؤمنين وعبد الله ابن امير المؤمنين وابا بكر ابن امير المؤمنين وقيس ابن الحسن وعبد الله ابن الحسن ومسلم ابن عقيل ومحمد ابن عقيل وابراهيم ابن عقيل ومسلم ابن عقيل وعمر ابن جعفر ومحمد ابن جعفر وهيل ابن عمر وحبيب ابن مماهر وارهب شهيد الله السلام عليكم شهداء كربلاء جميعا ورحمة الله وبركاته.
سلام ہم پناہ چاہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی اس لعین شیطان کے وسوسے اور سائے سے. ہم شروع کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کے نام سے جو رحمان ہے اور جو رحیم ہے. ہم نے ابتدا میں ہم نے تعریف کی اس رب کی جو ہمارے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا میں یہ ذکر ہے کہ سب تعریف اس رب العالمین کے لیے ہے جو یہ دو عالموں کا رب ہے, کیونکہ تعریف اس کا حق ہے, کیونکہ وہ مستحق ہے اس تعریف کا, اور وہ بھی امام نے کہا کپیرا, اس کی ہم گنتی نہیں کر سکتے. ہم نے اس رب کی تعریف کی جس رب نے حضرت انسان کو ایک نطفے سے پیدا کیا. ہم نے اس رب کی تعریف کی جس رب نے وہ لاعلم انسان کو ایک قلم کے سہارے علم عطا کیا. ہم نے اس رب کی تعریف کی جس نے اپنے نور سے ایک نور عطا کیا ذریعہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ ہدایت کا نور قیامت تک باقی رہے گا. اور پھر جیسے ہماری عادت ہے ہم ہمارا ذکر شروع نہیں کرتے جب تک کہ ہم یہ سورہ احزاب کی جو آیت ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ ان اللہ, یہ جو لفظ ان اور فعنا جو قرآن لغت قرآن میں عربی میں جو استعمال کیا گیا ہے اس سے مراد ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے, میں اور میرے فرشتے ہم اس نبی پہ درود اور صلوات کرتے ہیں, اے ایمان لانے والے تم بھی اسی طرح اس نبی پہ اور ان کی آیت پہ صلوات کرتے ہیں. پھر جس نام سے اس حبیب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں پکارا ہے یاسین کے نام سے, طہٰ کے نام سے میں نے وہ نام دیکھے ان پہ اور ان کے آگ پہ میں نے درود بھیجی ہے تاکہ ذکر قرآن بھی ہو جائے, اور جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا ہے کہ کوئی تمہاری عبادت نہیں ہے جس میں اور میرے فرشتے شامل ہیں, نہ تمہاری صلاح, نہ تمہارے صوم, نہ تمہارا زکات, نہ تمہاری حج, نہ تمہارا امر بالمعروف, نہ تمہارے جہاد, جتنے بھی فروع ہے کسی نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں اور میرے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں, الا یہ ایک واحد عبادت ہے جو درود ہے محمد و آل محمد. اعزائی المحترم اہل ممبئی, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وقت جا رہا ہے اس لیے میں مختصر سے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ جو شرف عطا کیا ہے, آپ نے جو عزت کے ساتھ مجھے واپس آپ کے سامنے آنے کے لیے جو ہمیں دعوت دیے اس کا ہم شکر گزار ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنا ہو سکیں گے ہم عزائے حسین پہ اور جو ہمارا جو موضوع ہے اسلام کی تاریخ اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے. مگر آج کا موضوع ہے, کیونکہ یہ آواز میری سب جگہ انٹرنیٹ سے پہنچ رہی ہے, مجھے یہ انٹرنیٹ سے بہت سی ریکویسٹ آئی ہے, خواہش آئی ہے, فرمائش آئی ہے کہ تین آپ کی جو تقاریر ہے وہ آپ پلیز انٹرنیٹ پہ واپس آ جائے تاکہ ہم اس کو ریکارڈ کر سکیں. ایک جو آج کا موضوع ہے وہ حقوق مومن, مومن کا حقوق کیا ہے, اور دوسرا ہوگا کل تجزیہ حدیث قصہ. میں نے دو سال پہلے یہ حدیث قصہ کا میں نے یہاں آپ کے سامنے تجزیہ کیا تھا, مگر یہ مجھے کیونکہ ریکویسٹ آئی ہے سب جگہ سے کہ یہ ایک میری ریپیٹ ہوگی, اور ان کے بعد ہے کہ تجزیہ اور ان کا مفہوم کیا تھا وہ ہے جو واقعہ موبائل ہوا تھا اس پہ ہم روشنی ڈالیں گے. اس کے بعد ہمارا جو اصلی موضوع ہوگا وہ اسلام کی تاریخ پہ, ہم انشاءاللہ اس پہ واپس آ جائیں گے. صلوات امام جعفر صادق علیہ السلام کا قول ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کے ساتھ حقوق ہوتے ہیں. جب بھی میں لفظ مومن کا استعمال کرتا ہوں اس کے ساتھ مومنہ شامل ہے. سات حقوق ہوتے ہیں, اس میں سے تین حقوق زندگانی حقوق ہوتے ہیں اور تین ہوتے ہیں حیات کے بعد, موت کے بعد, اور ایک حق ہوتا ہے جو زندگی اور موت کے بیچ کا جو عرصہ ہوتا ہے اس کا حق. پہلا حق یہ ہے ہر مومن اور مومنات کہ تمہیں ان کے لیے مومن کے لیے آنکھوں میں عزت ہونی چاہیے, یعنی جو مومن ہے سامنے اس کے لیے تمہاری آنکھوں میں عزت, یہ پہلا حق ہے. دوسرا حق یہ ہے کہ جو تمہیں ان کو آنکھوں سے عزت دے رہے ہو وہ ظاہر اس طرح ہوگا کہ جب تک کہ آپ لوگ ان مومن کو دل سے محبت کریں. یہ کافی نہیں ہے کہ بس عزت دے دی, سامنے آ گیا, کھڑے ہو گئے, یہ ہو گیا, اور دل میں دکھ ہو. نماز جماعت کا آپ کو پتا ہے کہ کتنے ثواب ساتھ مل کے, کیوں اس کا مفہوم کیا ہے کہ نماز جماعت کا, اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ ملو ساتھ ایک دوسرے سامنے آئیں گے, عزت کریں گے. ہم لوگ مسافر کرتے ہیں تو مسافر کیا فائدہ کہ جب دکھاوے کے لیے مسافر کرتے ہیں مگر دل میں حسد ہے, دل میں کینہ ہے, دل میں بغض ہے. یہ امام فرما رہے ہیں کہ پہلے آنکھوں کی عزت اور دوسرا دل میں ان کی محبت ہونی چاہیے. اور یہ دو حقوق جو ہے وہ ظاہری طور پہ وہ سامنے آ جائے تو تیسرا حق ہے, وہ تیسرا حق یہ ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کرو, مالی مدد کرو, صرف نہیں کہ سلام کر دیا, محبت کر دیا, بہت عزت ہے اور دل سے بھی چاہتے ہیں, یہ کافی نہیں ہے. اس لیے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو کہا تھا ایک دن امام علیہ السلام سامنے آئے, کہا اے سلمان یہ دیکھیں یہ علی کی مثال ہے سورہ اخلاص کی طرح, اگر تم نے آپ لوگ نے اگر سورہ اخلاص کی تلاوت ایک مرتبہ کی تو آپ نے یہ ہوا کہ آپ نے تین حصوں کا ایک حصہ پورا پوری آپ نے فرائض تلاوت کی. اگر علی کو آنکھوں سے عزت کرتے ہو تو تمہارا جو ایمان ہے تین حصوں میں سے ایک حصہ تم نے ادا کیا, اور جب علی کو تم چاہنے لگو گے اور دل سے چاہو گے تو تمہارا جو دو حصہ ہے وہ دو حصہ قبول ہوگا. اور اسی طرح سورہ اخلاص کی تلاوت اگر کرو دو مرتبہ تو تین حصوں میں سے دو حصے آپ نے ادا کیے. اسی لیے سلمان اگر علی کو آپ نے عزت دی آنکھوں میں, دل سے محبت کی اور اس کی مدد کی, جب بھی علی نے کچھ بھی کہا, کچھ بھی عہدے کیا, اس میں عمل کیا تو وہ کل ایمان بن جائے گا. اسی طرح سورہ اخلاص میں اگر تین مرتبہ پڑھو تو کل قرآن کی تلاوت کر دیا. مالی مدد یہ تو مشکل میں پھنس گئے, مالی مدد نہیں ہو سکتی. مالی مدد کیا ہے؟
ہم یہاں آتے ہیں اگر حسین میں حسین کے لیے اربعین تک, اس کے بعد بھی ہم یہاں بیٹھیں گے, ہم رہیں گے. ہم کس میں رہیں گے؟ جو مصیبت اور جو مشکل امام حسین علیہ السلام نے صحیح اسلام کو بچانے کے لیے اس میں ہم روتے ہیں. ہم نے کبھی امام حسین علیہ السلام کی جو حدیث تھی ان کے ہم نے کبھی روشنی نہیں دی, ایک آدھ روشنی ہمیں ڈالا. امام حسین علیہ السلام کی یہ حدیث ہے کہ جب ایک مومن یا کوئی بھی انسان بھی نہ ہو, کوئی بھی انسان ہو, آپ کے آیا ہے, آپ کے باپ کے سامنے کھڑا ہے, بکل باپ کیا ہے, آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ اتنے درد ہے, اتنے مومن تھے, اس کو کسی کا گھر نہیں ملا, میرا گھر ملا, یہ بلا کدھر سے آ گئی؟ امام نے کہا نہیں, ان کو بلا مت سمجھو, یہ بلا نہیں ہے. ایک حضرت انسان میں تم نے یہ صفات پائی ہے جو وہ سمجھتا ہے کہ آپ ان کی مشکل حل کر دیں گے, آپ ان کی حاجت کو پورا کر دیں گے. یہ حاجت پورا کرنا, یہ مشکل حل کرنا, یہ صفات الہی ہے. وہ تمہیں الہی صفات پاتا ہے, یعنی ان کو یہ احساس ہو گیا کہ میں اس بندے اس مومن کے گھر جاؤں گا تو یہ کچھ نہ کچھ کر کے میری مشکل کو حل کر دے گا. یعنی یہ صفات الہی کو تم بلا مت سمجھو. میرے ایمان سے بشرا کہہ رہے ہیں یہ اس سے بڑی محنت کیا ہو سکتی ہے. اور یہ بھی یاد رہے نا کہ یہ تمہارے گھر خود نہیں آیا ہے, کسی نے ہدایت کی ہے, وہ ہدایت دینے والا رب العظیم ہے, اس نے ہدایت کی ہے کہ ان سے گھر جا, تمہاری مشکل آسان ہو گئی. میرے ایمان فرماتے ہیں کہ اگر جب وہ آ گیا تو پہلے اگر ان کی مشکل وہ مشکل لے کے آگے ہے اس کو محنت سمجھو, اللہ کا شکر کرو, اور اس کے بعد کون جو معروف جو قرآن کہہ رہا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک, ان کے ساتھ اچھے قول, ان کے ساتھ اچھے آواز سے پیش آؤ, اور ان کی حاجت جو ہے مشکل ہے ان کو سنو. اگر تمہارے درد میں نہیں ہے کہ ان کی مشکلات آپ حل کر سکیں, اس کو یہ کہو کہ میں وعدہ نہیں کرتا مگر کوشش کروں گا, مجھے 24 گھنٹے کی مہلت دے دے میرے بھائی یا میری بہن. جیسے وہ پیسے تمہارے گھر سے وضو کر کے امام مسکا بتا رہے ہیں, وضو کر کے رب العظیم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ, دو رکعت نماز ادا کر کے کہو یا ربی, یہ کیسا مذاق ہے؟ تجھے پتا ہے میرے پاس گنجائش نہیں تم ان کی مدد سے, اور پھر بھی تو اس کو ہدایت تھی کہ میرے گھر پہ آئے, یعنی تو چاہتا ہے کہ میرے وسیلے سے ان کو مدد ہو, تم چاہتا ہے کہ تم میرا وسیلہ بنائے. تو یہ سن لے میں نے تیری عزت رکھنی ہے, میں نے اس کے پاس تو 24 گھنٹے کی مہلت مانگی ہے, تو 24 گھنٹے کے اندر کوئی عزت بتا لے ان کے اندر 24 گھنٹے کے اندر ان کی مشکل حل کر. یہ میں آپ کو وعدہ دیتا ہوں, اگر کسی کو مدد کرنی ہے تو نسخہ امام حسین علیہ السلام کا ہے. اگر یہ آپ کی زندگی میں آپ کا یہ پرنسپل بنا لے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر سے کوئی واپس نہیں جائے گا. یہ تیسرا حق. چوتھا حق ہے کہ جب موت اور زندگی کے بیچ میں جب بیمار ہوتا ہے کوئی مومن تو ان کی عیادت کے لیے جا, ان کی صحت پوچھنے کے لیے جا, اور اس مومن کو حکم کے فکر ہے کہ جب تک کہ تمہاری بیماری 3 دن سے زیادہ نہیں ہے تو کسی کو نہیں بتانا تاکہ تم کسی کو ایسے تکلیف میں نہ ڈال دو. تو اتنے مومن میں آپ کو دیکھنے آ گئے, اس کو بھی کہا گیا 3 دن کے بعد اعلان کرو تاکہ مومنین آپ کے لیے دعا بھی کر سکے اور آپ کی یاد رکھے. یہ چار. اس کے بعد جو 3 حقوق ہے وہ ہے موت کے بعد اگر کسی کا انتقال ہو گیا, کوئی بھی مسلمان کا, مومن کی بات کی میں بات نہیں کر رہا, کوئی بھی مسلمان, ہر مسلمان کے لیے واجب, یہ واجب کفایت ہے, فرض کفایت ہے کہ ان کو غسل دو, ان کو کفن دو اور ان کو دفن دو. یہ بہت اہم یہ مسائل ہے جو ہم بھول جاتے ہیں. یہ واجب کفایت کیا ہوتا ہے؟ واجب کفایت سے مراد یہ ہے کہ ہر کوئی ہمارے سب پہ واجب ہے کہ ان کو غسل دینا,
قسم دینا، نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے دفن کرنا، مگر اگر تمہارے قوم میں سے، تمہارے قبیلے میں سے اگر کوئی ایسے گروہ ہے، گروپ ہے، کمیٹی ہے جس نے یہ کہہ دیا کہ ہم اس کام کا انجام دیں گے، تو اس میں سب کو جو ذمہ داری تھی وہ ہٹ گئی۔ مگر یاد رکھ کہ اگر اس تمہاری وہ جو فیونرل کمیٹی یا بریئل کمیٹی ہوتی ہے، ان سے اگر یہ رشوت کفن کے مسائل میں کچھ غلطی ہو گئی تو سب کے سب آپ ذمہ دار، سب کے سب ذمہ دار۔ اور یہ جو واجب کفایہ ہوتا ہے، ایک میں تمہیں ایک عمل دیتا ہوں، ایک ہدیہ سمجھو، ایک بندہ ہے میرے پاس ملتے ہیں، میرے پاس قرضہ ہے، مجھے کوئی دعا سکھاؤ، میرے پاس دعائیں، میں آپ کو ایک عمل بتا دوں۔ یہ عمل یہ ہے کہ کبھی بھی آپ سنیں کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے، آپ کا کاروبار کام چھوڑ کے اس کے غسل کفن اور دفن کے لیے چلے جاؤ۔ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ 3 غسل کفن دینے کے بعد تمہارا جو بھی قرضہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آپ یہ کر لینا، پھر مجھے بتائیں۔ اور یہ بھی یاد رکھ کہ کسی کا اگر انتقال ہو گیا، میرا انتقال کر کے آپ کے گھر ہو گئے، میری روح میرے جسم سے پرواز ہو، میں نے آپ کو اجازت نہیں دی کہ میرے وارث کو پوچھے بغیر میرا میت، میرے میت کو تم قبلے کی طرف بھی آپ نہیں کرو، یہ بھی اجازت نہیں ہے، میرے وارث کی اجازت سے بغیر۔ تو یہاں تو ہم الٹا دیکھتے ہیں کہ کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، بیٹا آتا ہے، بیٹے دے ہمیں اجازت دے، ہمارے والد کے وقت کیا ہے غسل کے لیے ہم شامل ہو جائیں، یہ غلط۔ یہ کمیٹی والے جو ہیں وہ ان کا جسم دیکھ بھی نہیں سکتے الا کہ ان کی اجازت۔ اچھا، یہ ہمارا ایک رول ہے یہاں کہ یہ کمیٹی کو یہ بھیجے ہے پاور، تو ٹھیک ہے، یہ کہ ہم نے وارث کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر اگر آپ شریعت دیکھو تو تمہیں پوچھنے کی ضرورت ہے۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ جو جس کے بیٹے ہو، جس کو غسل و کفن آپ نے سکھا دیا ہو، تو ایسا نصیب بابا آدمی کون ہو سکتا ہے کہ خود اپنے اہل والے اس کو غسل دے تاکہ دوسرے غیر ہو غسل جسم بھی نہ دے۔ تو یہ غسل پہ ہم کوئی نہیں جانتے، غسل جو ہے پہلے جو میت آیا، اگر میت ٹھنڈا ہو گیا، اگر اس کو آپ نے مت کر لیا، چھو لیا، تو آپ کے واجب ہے غسل مت کے میت۔ اگر آپ نے غسل دیا ہے تو غسل کی کوئی ترتیب ہوتی ہے، یہ پہلے ہے جو پانی ہے پہلے جسم کو صاف کر دو، جب جسم سے جب صاف ہو گیا تو پہلے ہم ہے سدر کا پانی سے اس کو ہم جس طرح ہم جسم تیرنا غسل بناوٹ کرتے، اس لیے اس وہی نہیں کہتے ہم کو غسل دینا ہے۔ پہلے ہے غسل، وہ جو پانی ہے وہ آدھے سدر، اس کے بعد ہے آدھے تحفظ، اس کے بعد ہے آدھے خالص صاف پانی۔ اگر آپ نے دیکھ لیا، اگر آپ وہاں کھڑے ہیں اور آپ نے دیکھا کہ سدر کے پانی سے پہلے نہیں اس کو غسل دیا، کافر کے پانی سے غسل دیا، تو یہ ترتیب غلط ہے، غسل غلط ہے۔ اگر غسل غلط ہے تو پھر سب کچھ غلط غلط ہوگا، کفن غلط ہوگا، نماز غلط ہوگی، سب یہاں تک کہ اجازت ہے۔ اگر تمہیں یہ یقین ہو گیا کہ غسل غلط ہے، غسل میں یہ غلط ہے، تو ان کو قبر سے واپس نکالو اور واپس غسل دو۔ یہ ذمہ داری ہے سب نہیں ہے، یہاں کے جو عالم ہے ان کو ایک مہینے میں یا ایک 6 مہینے میں ایک دفعہ جانے، کسی کا اگر انتقال ہو جائے غسل دے رہے تو وہ تو کمیٹی والے غسل دے رہے، تو دیکھ لو وہاں جا کے کہ یہ غسل صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس گناہ میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ غسل کے بعد ہم جو جسم، جو ہمارے جسم کے جو کے حصے سجود کے لیے وہ جو ٹچ ہوتے ہیں زمین پہ، سات جگہ ہوتے ہیں، پیشانی ہے، ہتھیلی ہے، گٹھیا اور ہمت، یہ سات جگہ ہم کو ہمت دینا ہے۔ وہ ہمت بھی تحفظ سے ہوتا ہے، اگر تحفظ نہیں ہے تو کھاتے چھپاتے۔ اس کے بعد کفن، کفن کے جو واجبات جو ہیں وہ تین کپڑے، ایک جو ہوتی ہے وہ لنگی، وہ لنگی ہے ناک سے لے کے گٹھیوں تک، مگر یہ مستحب ہے کہ چھاتی سے لے کے قدموں تک، یہ ایک لنگی ہوتی ہے. لنگی کے بعد ایک قمیض ہوتا ہے، وہ شانوں سے لے کے جان تک ہونا ہے، مگر وہ بھی مستحب ہے کہ شانوں سے لے کے آپ کے گٹھیوں کے بعد ہونا چاہیے. اور ایک ہوتی ہے چادر، اور مستحب ہے کہ تین کے بدلے چار بھی اگر آپ ٹکڑے استعمال کر سکتے ہیں کپڑے کے تو کر سکتے. تو یہ ایک مطلب یہ میں کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ ہر وقت جب ہم حج میں بھی جاتے ہیں، ہم سب کو بتاتے ہیں، جب اسٹیپ کرتے ہیں، ہم ایک کسی کو سلاتے ہیں اور سب کو دکھاتے ہیں، سب چھوٹے بچے سے لے کے بوڑھے آدمی تک، کہ سب کو واجب ہے، اس میں یہ بہت ضروری ہے سب کو دکھانا. یہ کپڑے کے بعد ایک اور جو ہم بیچنا کہتے ہیں، وہ ہم نماز کے لیے جب آتے ہیں، ہم بہت شوق سے آتے ہیں، ہمارے کام اور کاروبار چھوڑ کے آتے ہیں تاکہ اس میت کو ثواب ملے، مغفرت ملے. کس کے لیے آتے ہیں؟ نماز و جنازہ کے. نماز و جنازہ کے لیے جب آتے ہیں، اس میں کوئی وضو کی یا پاکیزگی کی کوئی ضرورت نہیں. اگر آپ مسجد بھی ہو، جنوب کی حالت میں بھی ہو، تو آپ کر سکتے ہیں. اور یہ اہم ہے کہ نماز میت مسجد میں نہ پڑھی جائے. یہ مکروہ ہے کہ نماز میت مسجدوں میں پڑھے، الا مسجد الحرام کے سوا کوئی مسجد میں مسجد میں نماز جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. مکروہ ہے، یعنی مکروہ بھی اور اس میں زور دیا گیا ہے. اگر ہو سکے تو، اگر قبرستان میں ہو سکے تو بہتر ہے، یا پھر مسجد میں ہو وہاں بہتر ہے. یہ نماز جنازہ، اور نماز جنازہ کے لیے جب کھڑے ہوتے ہیں تو نماز جماعت میں ہوتی ہے، مگر سب کو جو امام جو بھی پڑھ رہا ہے، دعا پڑھ رہا ہے، وہ آپ کو ریپیٹ کرنی ہے. اگر آپ نے ریپیٹ نہیں کی تو اس کا ثواب اس میت کو نہیں ملتا ہے، اور جو آپ نے کاروبار اور کام چھوڑ کے آئے وہ دیکھا. میں اس مختصر سی ایسے سکھا دوں کہ آج کے بعد جو بھی نماز میرے پاس پڑھیں گے، اس میت کو اس کا فائدہ پہنچے گا. اس میں پانچ تکلیف ہوتے ہیں، ہمارے اہل سنہ بھائی چار تکلیف پڑھتے ہیں. آپ جو حج کے لیے حج کے جو فارغ ہے ہو کے آئے ہوئے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو آپ کے حج و زیادہ قبول کرے. تو یہ جب آپ دیکھ کے آپ نے اکثر وہاں سنتے ہوں گے کہ ابھی نماز میت ہے، وہاں وہ لوگ چار تکلیف پڑھتے ہیں، ہم پانچ تکلیف پڑھتے ہیں. پہلی تکلیف کے بعد ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول. پھر تکلیف پڑھتے ہیں، پھر سلوات پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ. تیسری تکلیف پڑھتے ہیں، ہم سب مومن اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات. پھر اللہ اکبر کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں اللہم اغفر لہذا المیت، اگر مرد ہے تو لہذا المیت، اگر عورت ہے تو لہذا المیت. اللہ اکبر، یہ آپ نے اتنی مختصر سی میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ ایک تکبیر کے بعد کلمہ شہادت، دوسری تکبیر کے بعد صلوات ہوتی ہے، تیسری تکبیر کے بعد سب مومنوں اور مومنات کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے، چوتھی تکبیر کے بعد ہوتی ہے وہ جو میت کے لیے ہے، اور ایک تکبیر ہم ختم کرنے کے لیے ہے. بس یہ آپ اگر آواز سے پہلے ان کی آواز سے اس کو فائدہ بھی ملیں گے اور مغفرت بھی ملیں گے. یہاں مجھے ایک روایت یاد ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں اپنے محل سے، وہ تو بادشاہ تھے، وہ اپنے محل سے دیکھ رہے ہیں کہ اپنے محل کے سامنے ایک بڑا عابد ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام اللہ سے کہتے ہیں کتنا عابد ہے، کتنے لوگ ان کو ملنے آتے ہیں. تو وہی آئے کہ میرے نبی کہ کوئی عابد نہیں ہے، یہ دکھاوے کے لیے یہ کر رہا ہے. بس اس دن سے حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں اس کی جو محبت اور عزت وہ چلی گئی. ایک دن دیکھا تو وہ تو حیران ہوتا ہے، اپنے غلام سے بیٹا دیکھتا کیا ہے، وہ غلام نے کہا اللہ کے نبی وہ جو عابد تھے ان کا انتقال ہو گیا. بس سن لیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہی آئے کہ میرے نبی اس عابد کے میت میں تم لے گئے، ان کی نماز جنازہ کے لیے تم لے گئے. کہے یا ربی کیا ہے، تم نے تو کہا ہے کہ وہ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں. ہاں باؤ ٹھیک ہے، میرے نبی ٹھیک ہے, مگر یاد رکھنا کہ جب 40 مومنین کسی کے لیے دعا کر رہے ہیں تو میں اس کی مغفرت دے دیتا ہوں اور 40 مومنوں کی دعا میں رد نہیں کر سکتا. اتنا حضور آیا کہ ان کی مغفرت کے لیے تو میں نے اس کو معاف کر دیا. یہ نبی سے بتایا گیا کہ وہ کتنے 40 مومنین جب آ کے دعا کرتے ہیں مغفرت کے لیے تو ان کا اثر کیا ہے. ابھی جب بہت لوگ ہے وہ ہو گیا دفن مومن, ابھی جب آپ ان کے لیے جو بھی الفاظ دہرائے, ان کے لیے جو بھی بات کریں, تو ان کی کوئی بھی بری بات یا ان کا کوئی برا عمل ہے اس کی بات کبھی نہیں کریں. کیوں؟ کہ جو ذبح ہو جائے. اور یہ کون ہے امیر المومنین علیہ السلام کا, کیا کہتے ہیں امیر المومنین, فتنۃ اللسان اشد من ذات الشیخ. یہ لسان کا, یہ زبان کا فتنہ اتنا قاتل ہے, وہ جو ضربت وہ جو داغ ہے اس سے بھی وہ قاتل. تو اگر ان کی آپ نے ذبح کر لی, اگر کوئی بری بات کر لی, تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ تمہیں میرا گناہ نہیں تھا, یہ حقوق الناس تھا, تمہیں ان کا گناہ کیا ہے. جب تک کہ وہ تمہیں معاف نہیں کر سکتا, ہم تمہیں چیک سے معاف کر سکے. اور آپ ان کو کدھر ڈھونڈنے جاؤ گے, ان کا تو انتقال ہو گیا ہے, وہ تمہیں کیسے معاف کرے گا. اس لیے جب ہم نماز پڑھو جو امام جو شہادت دیتے تو کہتے ہیں کہ معبود ہم اس کی کوئی بات ایسی نہیں ہے ہمارے سامنے جو بری ہو, ہم تو اس کی خیر جو خیر ہمیں ہے وہی ہے سامنے. تجھے پتا ہے ان کے عمل کیسے تھے, ہم اس کا ذکر نہیں کرتے. تو یہ یاد ہے کہ جو مومن جس دنیا سے چلا گیا ہے, چھوڑ کے اس کے اپنے امان میں آپ ان کی ذبح یا ان کے لیے کوئی ایسے برے الفاظ مت کہو کہ جس سے آپ کو گناہ ہو. اور جو آخری بات ہے کہ ان کے اہل کے ساتھ, ان کے عیال اہل کے ساتھ تم اس طرح پیش آنا کہ تم جو ان کو صدمہ پہنچاؤ, ان لوگوں کو ان کے صدمے کے لیے ان کو دلاسا دینا. اور یہاں تک کہ ہم اتحاد ہے کہ ان کے گھر دیکھنا کہ 3 دن تک ان کے گھر چولہا لے جانے, اور آپ کے گھر سے کھانا لے کے جانا. یہ ہوا تھا جعفر بن طیار کے شہادت کے بعد ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا تھا. یہ میرے بھائی جعفر کو شہادت مل گئی ہے, اور آپ ان کے حل کے پاس جا کے ان کو دلا کا پرسا دو اور ان کے گھر کھانا لے کے جا. اس دن سے یہ جو ہم زیارت کا کھانا یہ جو ہم کہتے ہیں, اس دن سے یہ سنت چلی. اے مسلمانوں, اگر یہ ہے ہر مومن اور مومنات کے حق, یہ ہے کہ مسلمانوں ہم آپ کی تاریخ جب دیکھتے ہیں تو آپ نے کیا سلوک کیا, خود آپ کی نبی کی بیٹی کے ساتھ آپ کی وفات کے بعد یہ مسلمانوں نے کیا نہیں کیا. ہمارے وہاں چلے جانے ایک ہمارے اہل سنت کے مجدد عالم و باقی تھے, اربعین کے وقت وہاں آئے ہیں. کیا انہوں نے ایک سینٹر سے کہا ہے میں وہ اپنے حالت اب نہیں بولوں گا. انہوں نے کہا کہ آج کے مسلمان رسوا ہو رہے ہیں, آج کے مسلمان دم بدر پھر رہے ہیں, آج کے مسلمان کے ملکوں میں غیر مسلمان ایک آپ کی حکومت کر رہے ہیں, آج کے مسلمان کا کوئی اس دنیا میں طاقت یا عزت باقی نہیں ہے. اس کا صرف وجہ یہی ہے کہ انہوں نے فاطمۃ الزہرا کا حق ادا نہیں کیا, اور انہوں نے فاطمۃ الزہرا کے مسلمت اور ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد یہی مسلمان تھے, یہی صحابہ تھے جو رسول کے پاس دیکھتے تھے, یہی مسلمان تھے جنہوں نے فاطمہ کے گھر کو آگ لگایا ہے, فاطمہ کے گھر کو تباہ کیا ہے. مسلم کو شہید کرنے والے مسلمان نہیں مگر وہی صحابی تھے. اس لیے یہ مجدد عالم نے اور ذاکر نے کہا ہے کہ کاش کے دو مسلمانوں نے یہ فاطمہ پہ ظلم کیا ہوتا, یہاں تک کہ رونے بھی نہیں دیا. اگر رونے نہیں دیا تو آج کے مسلمان بھی جو بیت الاحزاب ہے جہاں ہم زیارت کرنے جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار آپ کیا کرنے آئے ہو, یہ دنیا میں یہاں سے چلے جاؤ. آج کے دور کے مسلمان بھی فاطمہ کے دشمن تھے. یہاں تک کہ 28 رجب کو ہی فاطمہ کو چین سے سونے نہ دیا. جب میرے مولا رجب 28 کو مدینہ
سے نکلے ہیں فاطمہ زہرا پیچھے 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 حسین کے پیچھے جو میری ساتھ حج کو آتے ہیں مجھے پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ کہ فاطمہ زہرا کی قبر کدھر ہے. میں نے کہا فاطمہ زہرا کی قبر کدھر ہے کسی کو نہیں پتا ہے الا ہمارے آگے ایمان کو پتا ہے کیونکہ ہمارے مولا نے 40 کمرے کھودی تھی تاکہ کسی کو پتا نہ چلے. اگر کسی نے آپ کو بتا دیا کہ یہ فاطمہ کی قبر ہے تو وہ آپ کا داغ ہے. تو مجھے پوچھتے ہیں کہ ہم کس جگہ کس ملک ہے ہم کس ملک پر لے فاطمہ زہرا کی سلام آئے. میں نے کہا اگر جہاں بھی ہو آپ کعبے کی طرف رکو کیونکہ جب سے 28 رجب ابھی میرا مولا مکہ میں قیام کر رہا ہے اس کی بات آپ ہے مکہ میں ہے تمہیں فاطمہ مکہ میں ملے گی وہاں آپ ان کے سلام و یاد ہو. بس یہ جب ولید نے بلایا ہے امام حسین علیہ السلام کو یہ کہنے کے لیے کہ معاویہ کی نار جہنم ہوا ہے اور یزید تک پہ آ گیا ہے اور بیعت مانگ رہا ہے. امام نے مہلت مانگا. اب میں آپ کو ایک دو تاریخی کیونکہ ہمارا یہ جو رسم و رواج سے ہم نے ایسا سیٹ کر لیا ہے کہ یہ امام یہ سید شہدا کو ہم اور عظمت دے دیتے ہیں اور ان کے لیے ہمارے دلوں اور ہمارے خیالات میں کوئی اور جگہ ہے. مثال کے طور پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ابو الفضل عباس شجاعت اور گاڑی ہم نے کبھی ابو الفضل عباس اور عبادت اور صرف کے ساتھ ہم نے کبھی ان کو نہیں اپنا. میں آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جو بات جو شخصیت 15 سال باب العلم کی ساتھ باب العلم کے پاس تھے یعنی باب العلم میں بیٹھ رکھی اس کا علم عطا کیا ہو ابو الفضل عباس کو اس کے بعد 10 سال سید شہدا کے سید شباب جنہ حسن المجتبیٰ کی پاس سے اس کو علم ملا ہو اور اس کے بعد 10 سال سید الشہدا کی پاس سے اس کا علم عطا ہے یعنی اس کی پوری زندگانی 32 یا 35 سال کی یا علی کے پاس سے علم ملا ہو یا حسن کے پاس سے علم ملا ہو یا حسین کے پاس سے علم ملا ہو اس کو ہم صرف شجاعت کو ہم اس کو ریلیشنشپ. آپ نے کبھی یہ زیارت کے دور نہیں سنا جو امام زین العابدین نے زیارت کرے کہ یہ ہے صحیح یعنی ایسا فقیر کا ابو الفضل عباس یعنی مرکز میں سے اس دور سے اس کے جیسا کوئی فقیر نہیں تھا ان کے جیسا کوئی عابد نہیں تھا. اور اسی طرح ہم زین العابدین کو ایک بیمار اور کمزور سمجھ کے عبادت کے ساتھ ان کا ذکر ہوتا ہے کبھی شجاعت کے ساتھ نہیں تھا. تو سنو ضرورت جب یہ گئے ہیں اور جب حسین کی آواز اچھی ہے جب حسین کی آواز بلند ہوئی ہے ولید کے دربار میں تو پہلے ابو الفضل عباس کے پہلے اگر داخل ہونے والے ہوئے تو ان کے سب سے بڑے بیٹے زین العابدین داخل ہوئے. یہ سمجھ آ ہماری زندگی میں ہمارے موجود میں ہمارے بابا. اور جب امام نے اعلان کیا ہے کہ ہمیں جانا ہے ہمیں جہاد ہمیں جنگ کے لیے جانا ہے کون میرا ساتھ دے گا تو تاریخ میں بتاتی ہے اور وہ مسلمان کی تاریخ بتاتی ہے تمہاری کی تاریخ بتاتی ہے کہ پہلا اگر شخص کھڑا ہو تو امام زین العابدین کھڑا ہوئے بابا میں آؤں گا تمہارے ساتھ. امام نے بیٹے کو دیکھا کہا بیٹا دو جنگیں لڑنی ہیں دو جنگیں دو جہاد ہے ایک ہے جہاد اکبر اور ایک ہے جہاد اکبر کون سی لڑوں گے کہا بابا فکر کرو یہ جہاد اکبر کیا ہے جہاد اکبر کیا ہے کہا سنو جہاد اکبر یہ ہے کہ 3 دن کا دکھا اٹھاتا رہنا ہے اور پھر شہادت. اور کہا کہ جہاد اکبر کیا ہے کہا جہاد اکبر یہ ہے کہ 3 دن کا بھوکا پیاسا بھی رکھنا ہے اور سب کو شہید ہوتے دیکھنا ہے اور پھر سب کی لاشیں جو بہان ہوتی ہیں وہ بھی دیکھنا ہے اور پھر اسیر ہو کے کوفہ اور شام کے دربار میں جانا ہے. بیٹا کون لڑے گا کہا بابا میں جہاد اکبر لڑوں گا. جاتے
جو لوگ میرے ساتھ آتے ہیں مسجد جمعہ کے سامنے مسجد زراعت کا وہاں نشانیاں باندھی ہے, وہاں ایک میدان ہے, اس میدان کی حد تک حسین کی چہیتی ایک اور بیٹی فاطمہ جو سگرا وہاں تک ساتھ آئی ہے, ان کا چھوٹا بیٹا جس کو آپ علی اکبر سے پہچانتے ہیں اس کا نام عبداللہ تھا, علی اکبر جو ہے وہ زین العابدین تھے اور علی اکبر سے وہ علی اکبر جس کو ہم جانتے ہیں, یہ جو علی اکبر ہم جس کو ہم تاریخ میں علی اکبر کہتے ہیں اس کا نام ہے عبداللہ, وہ صرف چند دنوں کے تھے, چھ مہینے کے تھے, کربلا میں پہنچے تھے تب چھ مہینے کے تھے, یہ چند دنوں کے تھے, یعنی چند دنوں کے ہے, وہ اس کو باتیں سنا بولنی ہوں اس منزل میں آئے جس کے میں نے آپ کو سب کو نشانہ بتاتا ہوں, میں وہ جگہ بتا رہا ہوں سب کو, میں کہتا ہوں یہاں 300 صحابی اور اہل امام حسین تھے, یہاں 3 امام کھڑے تھے, امام حسین بھی موجود تھے, امام زین العابدین بھی موجود تھے اور امام محمد باقر علیہ السلام بھی موجود تھے, ابو الفضل عباس بھی تھے, علی اکبر بھی تھے اور قاسم بھی تھے, انہیں زینب بھی تھی, انہیں کلثوم بھی تھی, سب بھی لیا تھے, میں نے کہا یہ جگہ پہ میں آپ کو لے آیا ہوں, یہاں جب کھڑے تھے یہاں کھڑے ہو کے یاد رکھنا کہ محرم کے جب ایام شروع ہو جب جا کے تمہیں بتائے کہ یہاں پر فاطمہ صبح آئی ہے تو تمہیں نشانہ پتا چلے کہ یہاں تک ہم کو یہ لے کے آئے تھے, وہ جگہ پہ ہم کھڑے تھے, وہ میدان پہ ہم کھڑے تھے, تو فاطمہ صبح نے کہا بیٹی ابھی تو واپس چلی جا, کہا ٹھیک ہے بابا میں چلی, مگر ایک شخص کہا یہ میرے ننے بھائی کو میں نہیں جانے تھے اس کو, لیکن میں کیا سمجھے میں مر جاؤں گا خوب میں اور قبر میں, یہ چل بھی ہو رہا ہے یہ میری پاس رکھ کے جاؤ, تو کہا ٹھیک ہے اگر وہ تمہارے کہا تمہاری گود میں بانٹ رہے مجھے صرف اس کے ساتھ کچھ تھوڑی سی گفتگو کرنا دے, بس یہ کہنا تھا کہ امام گئے اس دور میں سوچا کہ شاید امام اگر ایک کر رہے ہیں یہ امیدا کے لیے کچھ نکل کیا کچھ بولے, یہ بولنا تھا کہ اپنی دن کا بیٹا اپنی بیل کی بیٹا ہے اپنے بابا کی بات میں بابا کا بابا کے بابا نہیں مجھے بتاؤ آپ کے اس دن کو کیا کہا کہاں آشر کے دے اللهم الامن اول اعزال من ظلم حق محمد وآل محمد واخر تعب على ذلك, اللهم على الإصابة التي جاهدت الحسين وشايع وبايع وتعبت على قتله, اللهم العنهم جميعا اے شہادت دیتا ہوں تمہارے سامنے کہ میرے جو محترم اور عالم دین، میں صرف واحد یہ اہل ممبئی میں جب میں نماز پڑھتا ہوں تو قنوت میں میں سنتا ہوں کہ یہ جو دعا مانگی جاتی ہے صرف یہی ایک امام ہے، اتنا میں سب دنیا میں پھرتا ہوں کہ جو یہ قنوت میں یہ جو دعا جو اللہ علیہ یہ امام حسین اور ان کے صاحب صحابی کی جو قاتل ہے اس کی جو لعنت دیتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس امام و عالم کو ایسا کرے چاہے کہاں کرے قیامت کے دن، یہی ہم دعا مانتے ہیں کہ صرف ایک واحد امام ہے جو عام میں دعا کرتا ہے اللہ ان کو صحت رکھے اور ان کو لمبی زندگی عطا اللہ، قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقل مظلوب و ہوائی غالب و طاعتی قلیل ومعصيتي كثير ولسان مخيب للذنوب فكيف حيلتي يا ستار العيوب ويا علام الغيوب ويا كاشف الكرب اغفر ذنوبي كلها بحرمة فاطمة الزهراء وأبيها وأمها وبعلها وبنيها وبناتها والسر المستودع فيها. إلهي هم تري پاس دعا مانگ رہے ہیں، ہم تجھے راستہ دیتے ہیں، فاطمة الزهراء طاهرة سيدة نساء العالمين کا، ان کے والد کا، ان کی والدہ کا، ان کے شوہر کا، ان کے بیٹوں کا، ان کی بیٹیوں کا جس نے اسلام کے لیے قربانی دی، اور جو سر ہے کہ ایسی بات مجھے تیرے اور فاطمہ کے بیچ میں ہے، مجھے قیامت میں جو ظاہر جو ان کا واسطہ دیتا ہے کہ ہر مومن جو یہاں جمع ہوئے ہیں میری آواز سن رہے ہیں، ان کی جو بھی مشکلات ہے اس کی مشکل کو دور، جو بھی ان کی حاجت ہے اس کی حاجت کو پورا، جو بیمار ہے اس کو صحت مند رکھا، جو مفلوج ہے ان کا قرض اٹھا، ان کو سب نے دنیا اور آخرت کے لیے عزت مقصد اور ترقی عطا کر. اللہم صل علی محمد و آل محمد.